बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان كان لظلوم كفار صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم اللہ ہی وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمان سے پانی برسا کر اس کے ذریعے تمہاری روزی کے لیے پھل پیدا کیے ہیں اور کشتیوں کو مسخر کر دیا ہے کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلیں اور تمہارے لیے نہروں کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے حرکت کرنے والے آفتاب و ماہتاب کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے رات और दिन को भी मुसख़र कर दिया है, और जो कुछ तुमने मांगा उसमें से कुछ न कुछ ज़रूर दिया, और अगर तुम उसकी नेमतों को शुमार करना चाहोगे तो हरगिज़ शुमार नहीं कर सकते। बेशक इंसान बड़ा जालिम और इनकार करने वाला है।
ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज़। सामिन, आपका मेज़बान गुलशन नकवी आज की दूसरी मजलिस की नशियात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। सलाम कबूल कीजिए। सामिन, हमारी इस वक्त की नशियात का बाकायदा आगाज़ तिलावत कलाम पाक और उसके तर्जमे से हुआ। आज सूरह इब्राहिम की आयात नंबर 32-34 की तिलावत का शरफ़ हासिल किया कारी जनाब असगर बुरुमंद ने। थोड़ी देर के बाद आप समाअत फरमाएंगे प्रोग्राम गिर्दो पेश। गिर्दो पेश के बाद सुनिएगा नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के बाद हम पेश करेंगे प्रोग्राम अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान गुज़श्ता हफ्ते के दौरान, और उसके बाद तारीखी मालूमात पर मबनी प्रोग्राम यादों के छरोके पेश किया जाएगा। यादों के छरोके के बाद आप समाअत फरमाएंगे अखबारात के जायजे पर मुश्तमिल प्रोग्राम आईना सहाफत। आईना सहाफत के बाद आप सुनेंगे प्रोग्राम दिफाए मुकद्दस और इस्लाम की मारिफत। हमारा इस वक्त की नशियात का आखिरी प्रोग्राम होगा। یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور آپ پیش خدمت ہے پروگرام گرد و پیش۔ سامعین، پروگرام گرد و پیش میں سب سے پہلے سماعت فرمائیں عالمی خبریں، پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی طہٰ شمیم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، خبروں کے بلٹن کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، سلام قبول کیجیے۔ پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ ہندوستان کے ریاست تمل ناڈو میں فوجی ہیلی کاپٹر گر کے تباہ، ہندوستان کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل راوت سمیت بھی حادثے میں جنرل راوت بھی حادثے میں ہلاک ہو گئے۔ ہندوستانی پارلیمنٹ ہاؤس کے سینٹرل ہال میں کانگریس پارلیمانی پارٹی کے اجلاس سے سونیا گاندھی کا خطاب، کسانوں کے مطالبات کی حمایت جاری رکھنے کا اعلان۔ ایران پابندیوں کے خاتمے کے لیے ویانا مذاکرات میں پوری سنجیدگی کے ساتھ حصہ لے رہا ہے پارلیمانی کمیشن کے ارکان سے گفتگو میں وزیر خارجہ کا اعلان۔ اور پیش خبریں تفصیل سے۔ ہندوستانی میڈیا نے ہیلی کاپٹر حادثے میں جنرل بپن راوت کی ہلاکت کی تصدیق کر دی ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق ہیلی کاپٹر میں چیف آف ڈیفنس اسٹاف بپن راوت، ان کی اہلیہ، ڈیفنس اسسٹنٹ، سیکورٹی کمانڈوز، فضائیہ کے پائلٹس بھی سوار تھے۔ فوجی ہیلی کاپٹر میں 14 افراد سوار تھے۔ ہندوستانی فضائیہ کہنا ہے کہ MI-17V5 ہیلی کاپٹر تمل ناڈو میں گرا ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے لاشوں کی شناخت کی جائے گی۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق تمل ناڈو کے ہل اسٹیشن کنور کے جنگل میں گر کر تباہ ہونے والا MI-17V5 ہیلی کاپٹر بلند مقام پر آپریشنز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ MI-17V5 ہیلی کاپٹر کسی موسم میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق ہندوستان نے IM-17V5 ہیلی کاپٹر کی بڑی کھیپ 2013-2018 کے درمیان روس سے خریدی تھی۔ ہندوستانی ماہرین کے مطابق MI-17V5 ہیلی کاپٹر قابل بھروسہ، محفوظ اور بڑا ہیلی کاپٹر ہے۔ MI-17V5 ہیلی کاپٹر صدر، وزیر اعظم سمیت VIPs کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ ہندوستان میں کانگریس پارٹی کی صدر سونیا گاندھی نے کسانوں کے مطالبات کو ہر فورم پر سنجیدگی سے اٹھانے کا اعلان کیا ہے۔ نئی دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق بدھ کو پارلیمنٹ ہاؤس کے سینٹرل ہال میں کانگریس پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کانگریس صدر سونیا گاندھی نے کہا کہ حکومت کسانوں کے مسئلے پر سنجیدہ نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ کانگریس پارٹی کسانوں کے ہر مسئلے پر ان کے ساتھ کھڑی ہے اور ان کے مطالبے کے لیے سڑک سے پارلیمنٹ تک ہر جگہ لڑے گی. مسز گاندھی نے کہا کہ کسان اپنے مطالبات کے حق میں 13 مہینے سے احتجاج کر رہے ہیں لیکن حکومت نے تینوں زرعی قوانین کو واپس تو لے لیا لیکن کسانوں کی بات نہیں سنی. انہوں نے کہا کہ 1 سال سے زائد عرصے سے جاری احتجاج کے دوران 700 سے زائد کسانوں کی موت ہو چکی ہے لیکن حکومت کسانوں کے تئیں بے حس ہے اور ان کی ایک بھی بات نہیں سن رہی ہے. کانگریس صدر نے کہا کہ ان کی پارٹی کسانوں کے حقوق کے لیے مضبوطی کے ساتھ کھڑی ہے اور زرعی پیداواروں کم از کم امدادی قیمت MSP پر ان کی لڑائی لڑتی رہے گی تاکہ انہیں فصلوں کی مناسب قیمت ملے اور دیگر مسائل حل ہو سکیں. ہندوستانی پارلیمنٹ کے ایوان بالا راجیہ سبھا میں حزب اختلاف کے احتجاج کے باعث معمول کی کارروائی بدھ کو بھی نہ چل سکی. ہندوستان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی UNI کے مطابق 12 اپوزیشن ارکان کی معطلی کے خلاف بدھ کو بھی ہندوستانی پارلیمنٹ کے ایوان بالا راجیہ سبھا میں احتجاجی ہنگامہ جاری رہا. رپورٹ کے مطابق بدھ کو ایوان کی کارروائی شروع ہوتے حزب اختلاف کے اراکین نے 12 ارکان کی معطلی ختم کیے جانے کا مطالبہ شروع کر دیا. حزب اختلاف کی طرف سے ہنگامہ جاری رہنے کے بعد چیئرمین وینکیا نائیڈو نے کارروائی دوپہر تک کے لیے ملتوی کر دی. یاد رہے کہ مرکزی وزیر برائے پارلیمانی امور پرہلاد جوشی کی درخواست پر چیئرمین راجیہ سبھا نے رواں سرمائی اجلاس کے پہلے ہی دن حزب اختلاف کے 12 ارکان کو پورے سیشن کے لیے معطل کر دیا. مذکورہ اپوزیشن ارکان پر پارلیمنٹ کے مانسون سیشن کے آخری دن 8 اگست کو ایوان میں ہنگامہ کرنے، کاغذات پھاڑنے اور ایوان کے قواعد کی خلاف ورزی کا الزام ہے. بدھ کو راجیہ سبھا میں ناگالینڈ پیپلز فرنٹ کے رکن کے جی کینسے نے آرمڈ فورسز اسپیشل پاور ایکٹ کو واپس لینے کا مطالبہ کیا. انہوں نے کہا کہ اس ایکٹ کے استعمال سے نفرت انگیز کارروائیاں ہوتی ہیں اور ملک کی سالمیت نیز یکجہتی پر اس کے منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں. ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں فوج اور مسلح علیحدگی پسندوں درمیان جھڑپ کی خبر ہے. سری نگر سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق جموں کشمیر کے پہاڑی ضلع شوپیاں کے چک چھولند علاقے میں سیکورٹی اہلکاروں اور مسلح علیحدگی پسندوں کے درمیان گولیوں کا تبادلہ ہوا ہے. کشمیر پولیس نے بتایا کہ پہاڑی ضلع شوپیاں کے چک چھولند علاقے میں مسلح علیحدگی پسندوں کی موجودگی کی اطلاع موصول ہونے کے بعد سیکورٹی دستے نے بدھ کو علی صبح جو ہی گاؤں کو محاصرے میں لیا تو وہاں پر موجود جنگجوؤں نے اندھادھند فائرنگ شروع کر دی. کشمیر پولیس کے مطابق سیکورٹی اہلکاروں نے بھی پوزیشن سنبھال کر جوابی کارروائی کا آغاز کیا اور پھر کئی منٹ تک شدید گولیوں کا تبادلہ جاری رہا. پولیس کے ایک سینئر عہدیدار نے بتایا کہ سیکورٹی اہلکاروں نے ایک وسیع علاقے کو محاصرے میں لے کر فرار ہونے کے سبھی راستوں پر پہرے بٹھا دیے ہیں. آخری اطلاعات موصول ہونے تک علاقے میں آپریشن جاری تھا. اس سلسلے میں مزید تفصیلات کا انتظار ہے. پاکستان کی وفاقی کابینہ نے لاپتہ صحافی مدثر نارو کے خاندان سے ملاقات کے تعلق سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے خلاف اپیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے. یاد رہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم دیا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان اور وفاقی کابینہ مدثر نارو کے والدہ اور بیٹے سے ملاقات کر کے انہیں مطمئن کریں. اسلام آباد سے موصولہ رپورٹ کے مطابق وفاقی کابینہ نے اس معاملے پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے خلاف اپیل دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے. پاکستان کے وفاقی کابینہ کہنا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم اختیاراتی مثلث کے آئینی اصولوں کے خلاف ہے. ایسے معاملات دیکھنے کے لیے متعلقہ ادارے موجود ہیں. کابینہ اجلاس میں کہا گیا کہ حکومت لاپتہ افراد کے معاملے پر انتہائی سنجیدہ ہے اور عدالتی فیصلے کے خلاف اپیل کر کے پھر صورتحال سے آگاہ کیا جائے. یاد رہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے لاپتہ صحافی مدثر نارو بازیابی کیس میں بہت سخت ریمارکس دیے تھے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اتھر من اللہ نے کہا تھا کہ ریاست اگر لوگوں کو اغوا کر کے لاپتہ کرتی ہے تو یہ انسانیت کے خلاف سنگین جرم ہے. پاکستانی بحریہ نے زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل کا تجربہ کیا ہے. اسلام آباد سے ہمارے نمائندے کے مطابق پاکستانی بحریہ کے شعبہ تعلقات عامہ کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل کا تجربہ کامیاب رہا اور اس نے اپنے اہداف کو ٹھیک ٹھیک نشانہ بنایا. بیان میں ہر قسم کی بیرونی جارحیت کے مقابلے میں ملکی دفاع کی تقویت کو حالیہ میزائل تجربے کا مقصد قرار دیا گیا ہے. 2 ہفتے قبل پاکستان کی بری فوج نے بھی زمین سے زمین پر مار کرنے والے بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا تھا. پاکستان جو ہندوستان کو اپنی سلامتی کے لیے دائمی اور ٹھوس خطرہ تصور کرتا ہے اپنے مشرقی ہمسائے کے ساتھ ساتھ اپنی دفاعی طاقت اور توانائی میں اضافہ کرتا رہتا ہے. دونوں ممالک اکثر و بیشتر ایک دوسرے پر فضائی، زمینی اور سمندری مہم جوئی کے الزامات بھی عائد کرتے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ تہران نے ویانا مذاکرات میں پوری طرح سنجیدہ ہے اور اسے امید ہے کہ اس کی پیش کردہ تجاویز پر سنجیدگی کے ساتھ غور کیا جائے گا۔ قومی سلامتی اور امور خارجہ سے متعلق پارلیمانی کمیشن کے ارکان سے بات چیت کرتے ہوئے ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہ جان نے بات زور دے کر کہی کہ ویانا مذاکرات میں ایرانی وفد پابندیوں کے خاتمے کو یقینی بنانے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے۔ حسین امیر عبداللہیان نے واضح کیا کہ ہماری خارجہ پالیسی متوازن، پائیدار اور اسمارٹ ہے اور تہران پڑوسی ملکوں کے ساتھ اچھی ہمسائگی کے اصولوں کی بنیاد پر تعلقات کو آگے بڑھا رہا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ اس سے پہلے بھی بات زور دے کر کہہ چکے ہیں کہ ویانا میں شریک ایرانی وفد منطقی، مضبوط، سنجیدہ اور نتیجہ بخش مذاکرات کے لیے موجود ہے اور اگر مغرب نیک نیتی کا مظاہرہ کرے تو ایک اچھے سمجھوتے کا حصول ممکن ہے۔ دوسری جانب ایرانی پارلیمنٹ میں قومی سلامتی اور امور خارجہ سے متعلق کمیشن کے ترجمان عباس زادہ مشکینی نے کہا ہے کہ ویانا مذاکرات میں ظالمانہ پابندیوں کے خاتمے کے حوالے سے ایک ایسے سمجھوتے کے لیے حالات سازگار ہیں جس میں تمام فریقوں کی فتح ہو۔ انہوں نے ایک بار پھر تہران کے اس موقف کا اعادہ کیا کہ ایران پوری نیک نیتی اور سنجیدگی کے ساتھ مذاکرات میں شریک ہے، لہذا چار جمع ایک گروپ کے ارکان اور خاص طور سے یورپی ملکوں کو بھی مذاکرات اور سمجھوتے کے حصول میں سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ قومی سلامتی اور امور خارجہ کے پارلیمانی کمیشن کے ترجمان نے بات زور دے کر کہی کہ ایران ون ون سمجھوتے پر یقین رکھتا ہے اور ہار جیت پر مبنی مذاکرات کو ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ واضح ہے کہ ایران کے خلاف ظالمانہ پابندیوں کے خاتمے کی غرض سے مذاکرات کا نیا دور 29 نومبر سے ویانا میں شروع ہو گیا۔ ایران نے ویانا مذاکرات کے دوران پابندیوں کے خاتمے اور ایٹمی معاملات کے حوالے سے تجاویز کے دو الگ الگ مسودے پیش کیے تھے، جس کے بعد مذاکرات کے یورپی فریقوں نے ضروری صلاح مشورے کے لیے اپنے اپنے دارالحکومتوں کو لوٹ جانے کی درخواست کی تھی۔ ایٹمی معاہدے کے فریقوں نے اس بات پر اتفاق کیا تھا کہ وہ ضروری صلاح مشورے کے بعد ایک بار پھر ویانا واپس لوٹیں گے۔ ویانا میں بین الاقوامی اداروں میں روس کے نمائندے نے اعلان کیا کہ ویانا میں ایران کے خلاف امریکی پابندیوں کے خاتمے کے بارے میں غیر سرکاری اجلاس شروع ہو گیا ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق میخائل اولیانوف نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا کہ ایٹمی سمجھوتے کے بارے میں ویانا مذاکرات کا ساتواں دور شروع کرنے کی تیاری پھر شروع ہو گئی ہے۔ اولیانوف نے ایک اور ٹویٹ میں منگل کی شب روسی صدر پوتین اور امریکی صدر بائیڈن کے درمیان ہونے والی گفتگو کی جانب اشارہ کیا اور کہا کہ پوتین اور بائیڈن نے اپنی آن لائن گفتگو میں امید ظاہر کی کہ نومبر کے آخر سے ایٹمی سمجھوتے کے بارے میں شروع ہونے والے مذاکرات سب کے لیے قابل قبول نتائج پر منتج ہوں گے۔ اس سے قبل فرانس کے وزیر خارجہ جان ایو لودریان نے خبر دی تھی کہ ویانا میں ایران کے ساتھ مذاکرات جمعرات سے پھر سے شروع ہوں گے۔ امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے ایک بار پھر ایٹمی معاہدے سے امریکہ کے نکلنے کو ایک بڑی غلطی قرار دیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے ایک بار پھر اعتراف کیا کہ ایٹمی سمجھوتے سے امریکہ کا باہر نکلنا ایک بڑی غلطی تھی اور ایران کے سلسلے میں بہترین روش سفارتکاری ہے۔ امریکی وزیر خارجہ بلنکن نے روزنا وال اسٹریٹ جرنل سے انٹرویو میں دعویٰ کیا کہ دوسرے موجودہ آپشن کے باوجود سفارتکاری اور ایٹمی سمجھوتے میں فریقین کی واپسی اس موضوع کے حل کی بہترین روش ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے اس سے قبل بھی رائٹر کو انٹرویو دیتے ہوئے اعتراف کیا تھا کہ سمجھوتے سے باہر نکلنے کا فیصلہ ایک وحشتناک غلطی تھی۔ بلنکن نے ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کے خلاف امریکہ اور سینئر حکومت کی ایرانوفوبیا پھیلانے کی پالیسیوں کے سلسلے میں وال اسٹریٹ جرنل سے اپنے انٹرویو میں ایران کی ایٹمی پیش رفت اور جدید ترین سینٹریفیوج مشینوں کے استعمال پر تشویش ظاہر کی۔ امریکی وزیر خارجہ کے بیانات ایسے عالم میں سامنے آئے ہیں کہ ایران کا ایٹمی پروگرام پران مقاصد کے لیے ہے، جبکہ واشنگٹن نے پابندیوں کے خاتمے کے لیے ایران اور گروپ چار جماعت کے درمیان ہونے والے ویانا مذاکرات کے موقع پر بعض ایرانی شخصیات اور اداروں پر پابندیاں نافذ کر دی ہیں۔ امریکی وزارت خزانہ نے اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف واشنگٹن کے دشمنانہ اقدامات کو جاری رکھتے ہوئے منگل سے 8 ایرانی شخصیات اور 4 اداروں پر پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ امریکی وزارت خزانہ نے اپنے مضحکہ خیز دعوے میں ان اشخاص اور اداروں پر انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا الزام لگایا ہے۔ ایران کی پیٹرولیم انڈسٹری نینو ٹیکنالوجی کی ایجادات کے میدان میں دنیا میں پہلے نمبر پر ہے۔ ایران کی پیٹرولیم انڈسٹری کے تحقیقاتی شعبے کی رپورٹ کے مطابق ایران پیٹرولیم ریسرچ انسٹیٹیوٹ نینو ٹیکنالوجی سے متعلق دنیا میں تیل گیس کی 25 برتر کمپنیوں میں سر فہرست ہے اور دنیا میں درج ہونے والی تمام ایجادات میں بھی سر فہرست ہے۔ اسٹیٹ نینو کی رپورٹ کے مطابق دنیا میں درج ہونے والی تمام نینو ایجادات میں ایران پیٹرولیم ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی نینو ایجادات 41.94 ہے۔ ایران پیٹرولیم ریسرچ انسٹیٹیوٹ نے امریکہ، یورپ اور دیگر ملکوں کے اداروں میں بھی گراں قدر ایجادات درج کی ہیں۔ ایران ہند مشترکہ ایوان تجارت کے سربراہ نے کہا کہ ایرانی کمپنیوں کے لیے ہندوستان میں اپنی تجارتی سرگرمیاں بڑھانے کے بہترین مواقع موجود ہیں۔ اسنا کی رپورٹ کے مطابق ایران و ہند مشترکہ ایوان تجارت کے سربراہ ابراہیم جمیلی نے صوبہ زنجان کے ایوان تجارت کے ویبینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان کی آبادی 1.4 ارب سے زیادہ ہے اور اس کے پیش نظر تاجروں کے لیے اپنی سرگرمیوں کے لیے بہترین مواقع موجود ہیں۔ ایران و ہند مشترکہ ایوان تجارت کے سربراہ نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ یہ ایوان تجارت جلد ہی اپنا کام شروع کر دے گا کہا کہ تجارتی مشیروں سے استفادہ ایران کے ایجنڈے میں شامل ہے۔ ابراہیم جمیلی نے اس بات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ کمپنیاں اپنے پروڈکٹ برآمد کرنے کے لیے ہندوستانی منڈی کا جائزہ لیں کہا کہ ایران ہند مشترکہ ایوان تجارت اس سلسلے میں مصنوعات برآمد کرنے والی کمپنیوں کی رہنمائی کر سکتا ہے۔ ایران و ہندوستان مشترکہ ایوان تجارت اور زنجان ایوان تجارت کے مشترکہ ویبینار کا مقصد ہندوستان کے ساتھ تجارت اور اقتصادی تعاون کا جائزہ لینا ہے۔ یہ ویبینار زنجان کے ایوان تجارت کے شہید شہریاری ہال میں منعقد ہوا۔ ایران نے محفوظ جہاز رانی کے لیے خطرہ بننے والے امریکی اقدامات اور بندشوں کی مذمت اور اس کی روک تھام کا مطالبہ کیا ہے۔ جہاز رانی کی عالمی تنظیم آئی ایم او کے آن لائن اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ایران کے محکمہ جہاز رانی کے مینیجنگ ڈائریکٹر علی اکبر صفائی نے کہا کہ تہران محفوظ جہاز رانی اور اس کی سلامتی کے لیے خطرہ بننے والے تمام اقدامات کی سختی کے ساتھ مذمت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تہران آئی ایم او کے فنی پروٹوکول اور جہاز رانی کے معاہدوں پر سختی کے ساتھ عمل درآمد کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اس تنظیم کے ایک رکن یعنی امریکہ کی جانب سے ایران کی جہاز رانی کے صنعت کو غیر منصفانہ بندشوں اور پابندیوں کا تسلسل کے ساتھ نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایران کے محکمہ جہاز رانی کے مینیجنگ ڈائریکٹر نے آئی ایم او کی جنرل اسمبلی کے سربراہ، سیکرٹری جنرل اور دیگر ارکان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ دنیا اسی وقت امن کا گہوارہ بن سکتی ہے جب اقوام متحدہ کے منشور اور آئی ایم او کے قوانین کے منافی تمام تر ظالمانہ اور خسرانہ امریکی پابندیوں اور جہاز رانی میں حائل رکاوٹوں کو ختم کر دیا جائے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے ہیں اور اب ہمارا گفتگو کا سیگمنٹ شروع ہوتا ہے۔ ڈاکٹر عباس سید صاحب تشریف لا چکے ہیں اسٹوڈیو میں، تو ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔
جی، بہت شکریہ نوازش۔
جیسا کہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، ترکی نے شمالی عراق کے بعض علاقوں پر حملہ کیا ہے، اسی سلسلے میں ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا کیا تبصرہ ہے ترکی کے اس اقدام
پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ترکی گزشتہ کئی سالوں سے، بالخصوص جب سے اردوغان اقتدار میں آئے ہیں، تو ان کے بارے میں ایک عام جو تجزیہ سامنے آتا ہے کہ وہ ایک بار پھر سلطنت عثمانیہ کے احیاء کا خواب دیکھتے ہیں، اور ان کی اپنی جو فارن پالیسی ہے بالخصوص وہ اسی یا انہی خطوط پہ استوار ہے کہ وہ اس انداز سے چاہتے ہیں کہ جیسے ایک کسی زمانے میں سلطنت عثمانیہ ایک بہت بڑی مملکت تھی اور اس میں موجودہ دور کے کئی ممالک اس میں شامل تھے، تو اب بھی ان کے ذہن میں کہیں نہ کہیں پہ وہ چیز موجود ہے اور وہ اسی بنیاد پہ اپنی خارجہ پالیسی مرتب کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سارے مسائل بھی انہیں خود بھی درپیش ہیں اور علاقائی جو ان کے ہمسایہ ممالک ہیں ان کو بھی اردوغان کی ان پالیسیوں پہ شدید اعتراض ہے۔ البتہ اس وقت تو جو موجودہ صورتحال ہے وہ تو اردوغان خود داخلی طور پہ بھی اپنے اقتصادی بحران کا شکار ہیں، اور بعض ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ خود وہ ایک بڑی خطرناک بیماری میں بھی مبتلا ہیں۔ تو یہ دو بڑے ایشوز ہیں کہ جو اس وقت ترکی کی داخلی سیاست میں زیر بحث ہیں، اور اس لحاظ سے ان کے آئندہ کی صدارت کے بارے میں مختلف طرح کی تجزیے آ رہے ہیں. ایک یہ ہے کہ اگر جو موجودہ اقتصادی بحران ہے اور جس طرح ان کا جو کرنسی ہے لیرا جس انداز سے تیزی سے ڈاؤن ہو رہی ہے اس کی اور ڈی ویلیو ہو رہی ہے, اس کے بعد ممکن ہے کہ بہت جلد لوگوں کی طرف سے ایک عوامی احتجاج کا سلسلہ شروع ہو جائے اور اس کے نتیجے میں حکومت کے لیے مسائل پیدا ہوں اور آئندہ انتخابات میں اردوغان کا جیتنا مشکل ہو جائے. یہ تو ہے ان کے داخلی صورتحال ہے, لیکن خارجہ سیاست کے عنوان سے بھی وہ مسلسل اس مہم جوئی پہ ہیں ایک لحاظ سے کہ ان کے شام کے عنوان سے بھی ان کو مشکلات ہیں, لیبیا کے اندر ان کی مداخلت کی خبریں ہیں, عراق کے مختلف علاقوں پہ آئے روز وہ حملے کرتے رہتے ہیں, ابھی انہوں نے تازہ ایک مارکر لڑنے کی کوشش کی ہے آذربائیجان کے اندر اور وہاں پہ ترکوں کو ساتھ لے کے اور اسرائیل کے ساتھ مل کے ایران کے لیے بھی مشکلات پیدا کیے ہیں اور خود دوسرے خطے کے جو ممالک ہیں رشیا کو بھی اس سے شکایت رہی ہے. لیکن جو سوال ابھی آپ نے سامنے لائے ہیں کہ اس وقت جو عراق کے عنوان سے جو ان کے حملے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, لیکن چونکہ اس دفعہ کوئی شدت تھی اس لیے خبر بھی بنی اور اوورال اس وقت تبصرے بھی کافی اردوغان کی شخصیت اور ان کی پالیسیز پہ ہو رہے ہیں. اور ظاہر ہے جب بھی اس طرح کے حملے ہوتے ہیں تو جو سرحدوں پہ موجود عام شہری ہوتے ہیں وہ بڑی تعداد میں ان کے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں, ان کو اپنے گھروں کو چھوڑنا پڑتا ہے, ان کی عمارتیں ان کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں اور اسی میں جو ہے وہ ایک افراتفری کا عالم بھی ہوتا ہے سرحدی علاقوں پہ, اور وہ دونوں ممالک پہ اس کے اثرات ہوتے ہیں چونکہ دونوں ممالک میں کرد آبادیاں ہیں کہ دونوں طرف, اور یہ دونوں طرف جو ہے وہ ایک ہی زبان بولنے والے ہیں اور ایک دوسرے کی تکلیف میں بھی وہ بعض دفعہ ایک دوسرے کا ساتھ بھی دیتے ہیں, تو دونوں طرف سے اس ملک کے خلاف آواز اٹھتی ہے کہ جو وہاں پہ حملوں کا باعث بنتا ہے. تو اس وقت چونکہ ترکی کی طرف سے یہ حملہ کیا گیا ہے اور یہ اس طرح کے پہلے بھی جو حملے ہوئے ہیں تو وہاں پہ ترکی بظاہر یہ بہانہ بناتا ہے کہ یہاں پہ ہم عراق کی عرضی سالمیت کو مانتے ہیں, ہم اقتدار اعلیٰ کو مانتے ہیں, اقتدار جو بھی اس وقت عراق کی حکومت ہے, اور ہم کوئی مداخلت بھی نہیں کرنا چاہ رہے اور ہم کسی زمین پہ بھی قبضہ نہیں کرنا چاہ رہے. لیکن عملی میدان میں ہم دیکھتے ہیں کہ آئے روز اس طرح کے جو ہیں واقعات ہوتے رہتے ہیں, اور انہوں نے پی کے 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 نام پہ بنیادی طور پہ ترکی کا موقف یہ ہے کہ ہم جو حملے کرتے ہیں وہاں پہ جو اینٹی ترکی گورنمنٹ جو وہاں پہ ایک موومنٹ چل رہی ہے پی کے 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 نام سے, ہم اس کے خلاف جو ہیں وہ یہ سارے کاروائیاں یہ کرتے ہیں. لیکن اگر عملی میدان میں دیکھا جائے تو اس وقت خود عراقی کردستان کے اندر جو اعداد و شمار سامنے ہیں 19 کے قریب انہوں نے مختلف اپنے فوجی اڈے جو ہیں وہ عراق کے اندر 100 کلومیٹر کی اندر کی جو سرحد ہے وہاں پہ انہوں نے اپنے فوجی اڈے بنائے ہوئے ہیں, ان کی گویا چھاونیاں بنی ہوئی ہیں جہاں پہ عراقی علاقے میں ترک فوجی جو ہیں وہاں پہ باقاعدہ تعینات ہیں. اسی طرح اگر آپ دیکھیں ابھی 2020 میں اگر دیکھیں پچھلے سال کے دیکھیں اور اس سال میں تو کم از کم 5 بڑی کاروائیاں جو ہیں وہ ترکی کی طرف سے ان علاقوں میں کی گئی ہیں, وہ پنجہ عقاب, پنجہ ببر اور پتہ نہیں کیا کیا نام سے وہ وہاں پہ علاقوں میں مختلف کاروائیاں کرتے ہیں, اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ پی کے 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 زیادہ وہاں کے عام شہری جو سرحدی علاقوں میں آباد ہیں ان کے لیے مسائل اور مشکلات بڑھتی ہیں. بہرحال اس وقت جو ترکی کی جو فارن پالیسی ہے وہ یقیناً ایک ایسے موڑ پہ پہنچنے والی ہے کہ جو ایک اس کا بڑا ریئیکشن بھی آ سکتا ہے, چونکہ شام کے عنوان سے بھی ترکی کے یہی مسائل ہیں, وہاں پہ بھی ترکی نے وہاں پہ مثلا ادلب اور یہ جو علاقہ ہے اور فرات کا جو علاقہ ہے اس علاقے میں شمالی شام جو بنتا ہے اس علاقے میں بھی ترکی وہی کام کر رہا ہے جو عراق میں کر رہا ہے, اور وہاں کی سرحدوں میں بسنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی وہی مشکلات ہیں, بلکہ شام کا تو باقاعدہ یہ دعویٰ ہے کہ وہاں پہ وہ دہشت گرد کے جنہوں نے شام کی قانونی حکومت کے خلاف پچھلے 6-7 سالوں میں بہت زیادہ تباہی مچائی ہے اس کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ ترکی کے ذریعے سے جو ہے اس کو سپورٹ کیا جاتا ہے. تو اس وقت ترکی کی بہرحال فارن پالیسی پہ اچھے خاصے اعتراضات ہیں, اور اسی وجہ سے اگر دیکھا جائے تو ایک ترکی متنازع ملک میں تبدیل ہونا شروع ہو گیا ہے, اس کے نہ سعودی عرب سے اچھے تعلقات ہیں, ایران کے عنوان سے بھی ان کی مشکلات اپنی جگہ پہ موجود ہیں, شام اور عراق کے ساتھ تو باقاعدہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے حالت جنگ میں ہے. تو ایسی صورت حال میں یقیناً جو امت مسلمہ ہے, او آئی سی ہے, یا وہ ممالک ہیں, یا جو علاقائی ممالک کہیں پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں, اگر وہ اس موقع پہ مداخلت کریں اس مسئلے میں اور سرحدی مسائل کو حل کریں, تو خود ترکی کے فائدے میں رہے گی.
جی ڈاکٹر صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا. اور سامعین, ڈاکٹر صاحب کی اسی گفتگو کے ساتھ ہمارا آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور اب پیش ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے, آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے, دل کو چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے, دل کو چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے. ہر پتھر آئینہ بنایا میرے کملی والے نے, ہر پتھر آئینہ بنایا میرے کملی والے نے, جلوہ اپنا ایسے دکھایا, جلوہ اپنا ایسے دکھایا میرے کملی والے نے, جلوہ اپنا ایسے دکھایا میرے کملی والے نے. سے پہلے دنیا کا ایوان سجایا, دنیا کا ایوان سجایا میرے کملی والے نے, دنیا کا ایوان سجایا میرے کملی والے نے. کتنا بے توقیر تھا لیکن نام سے اپنے عزت دی, کتنا بے توقیر تھا لیکن نام سے اپنے عزت دی, انسان کو انسان بنایا میرے کملی والے نے, انسان کو انسان بنایا میرے کملی والے نے, دل کو چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے. روشنیاں ہی روشنیاں ہیں ہر منزل ہر محفل میں, روشنیاں ہی روشنیاں ہر محفل میں جلوائے حق دنیا کو دکھایا، جلوائے حق دنیا کو دکھایا، میرے کملی والے نے جلوائے حق دنیا کو دکھایا، میرے کملی والے نے دل کو چراغ طور بنایا، میرے کملی والے نے اللہ اکبر کہنا سکھایا، میرے کملی والے نے اللہ اکبر کہنا سکھایا، اللہ اکبر کہنا سکھایا، میرے کملی والے نے دل کو چراغ طور بنایا، میرے کملی والے نے کس نے شعور راہ دیا دنیا میں بھٹکنے والوں کو، کس نے شعور راہ دیا دنیا میں بھٹکنے والوں کو، سب کو سبا نے یہی بتایا، میرے کملی والے نے سب کو سبا نے یہی بتایا، میرے کملی والے نے دل کو چراغ طور بنایا، دل کو چراغ طور بنایا، میرے کملی والے نے آنکھوں کو یوں جلوا دکھایا، میرے کملی والے نے.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینہ صحافت.
عزیز سامعین، پروگرام آئین صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے. آج کے پروگرام میں بھی ہم بعض اخبارات اور نیوز ایجنسیوں میں شائع ہونے والے اہم مضامین سے اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. اسی طرح اہم بعض خبروں کی تفصیلات بھی آپ کی نظر کریں گے. پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا. ایران سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ سیاست روز نے لکھا ہے، پابندیوں کے خاتمے کے علاوہ جے سی پی او اے میں امریکہ کی واپسی کا کوئی اور راستہ نہیں. اخبار لکھتا ہے، ویانا مذاکرات کا آٹھواں دور ممکنہ طور پر ایسے حالات میں اگلے ہفتے کے آخری ایام میں شروع ہو سکتا ہے جب ایران کے وزیر خارجہ نے ایک انٹرویو میں واضح کر دیا ہے کہ پابندیوں کے خاتمے کے بغیر امریکہ کے معاہدے میں واپسی ممکن نہیں ہے. مغرب ایسے حالات میں مذاکرات کی ناکامی کا الزام ایران پر عائد کر رہا ہے کہ جب ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ایران نیک نیتی رکھتا ہے اور کامیاب مذاکرات کے لیے تیار ہے. وزیر خارجہ امیر عبداللہیان نے واضح کیا کہ موجودہ صورتحال اس لیے ہے کیونکہ امریکہ نے ایٹمی معاہدے کو تباہ کرنے کے لیے ہر کام کیا ہے، جبکہ اس کے برعکس ایران نے ایٹمی معاہدے کو باقی رکھنے کی ہر ممکنہ کوشش کی ہے. وزیر خارجہ نے کہا کہ گزشتہ 6 دنوں میں یہ واضح ہو گیا کہ امریکہ کی سمجھ میں اب بھی یہ نہیں آیا کہ ایران کے خلاف پابندیوں کے خاتمے کے بغیر معاہدے میں اس کی واپسی ممکن نہیں ہے۔ سامعین، روزنامہ القدس العربی لکھتا ہے، ایران کے ایٹمی مسئلے میں نیتن یاہو اور موساد کے سربراہ کی حماقت میں کتنی مشابہت۔ اسرائیلی اخبار، اسرائیلی اخبار ہارتس نے لکھا ہے کہ موساد کے سربراہ ڈیوڈ برنیا نے کتنا شرمناک بیان دیا ہے کہ موساد یہ عہد کرتی ہے کہ ایران کو ایٹمی اسلحے تک نہیں پہنچنے دے گی۔ اگر کسی کو ایران اور ایٹمی امور کی معمولی سی معلومات بھی ہوگی تو اسے پتہ چل جائے گا کہ اس قسم کے بیانات کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ کوئی جاہل شخص اس بات پر یقین کرے گا کہ کوئی بیرونی طاقت، چاہے وہ موساد اور سی آئی اے جیسی خفیہ ایجنسیاں اور فوج ہی کیوں نہ ہو، ایک ایسے ملک کو ایٹمی ہتھیاروں کی سمت بڑھنے سے روک سکتی ہیں جہاں 8.5 کروڑ لوگ رہتے ہوں اور جہاں ایٹمی ٹیکنالوجی ایران کی مقامی ہو چکی ہو۔ آج نیتن یاہو کی ترغیب پر معاہدے سے معاہدے سے ٹرمپ کے نکلنے کے 3 برس بعد اسرائیل میں اس بات پر اتفاق رائے ہے کہ جلد بازی میں اٹھایا گیا یہ قدم ایک بڑی اسٹریٹجک غلطی تھی، اور اب موساد کے سربراہ اس غلطی کا اعادہ کرنے کا عزم کر رہے ہیں، جو دراصل یہ انجان اور ناقابل اعتماد شخص کا عزم ہے اور اس کے نتائج برعکس ہوں گے۔ سامعین، پاکستان سے شائع ہونے والا اخبار روزنامہ جنگ لکھتا ہے، تمام مسالے کے علماء مذمت میں یک زبان سانح سیالکوٹ۔ تمام مکاتب فکر کے علماء اور مشائخ نے سری لنکن ہائی کمشنر سے تعزیت کے دوران یک زبان ہو کر سیالکوٹ واقعے کو انتہائی قابل مذمت قرار دیا اور کہا کہ واقعہ قرآن و سنت، آئین و قانون، جمہوریت اور پیغام پاکستان کی سری خلاف ورزی ہے، ذمہ دار سخت ترین سزا کے مستحق ہیں، اسلام میں تشدد انتہا پسندی کی کوئی جگہ نہیں، بغیر ثبوت توہین مذہب کا الزام لگانا غیر شرعی ماورائے عدالت قتل کا یہ ایک بھیانک اور خوفناک واقعہ ہے۔ عاقبت نا اندیش عناصر کا اقدام ملک و قوم، اسلام اور مسلمانوں کی سبکی کا باعث بنا۔ مفتی تقی عثمانی کا کہنا تھا کہ اندھوناک واقعے سے پورا ملک ہل گیا۔ حامد سعید کاظمی کا کہنا تھا کہ ہم سب غمگین ہیں۔ پروفیسر ساجد میر نے کہا کہ واقعہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ علامہ عارف واحدی نے کہا کہ شدت پسندی اسلام اور پاکستان سے دشمنی کا نام ہے۔ منگل کو وزیراعظم کے نمائندے خصوصی برائے بین المذاہب ہمانگی و مشرق وسطی امور اور پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین محمد طاہر محمود اشرفی کے ہمراہ تمام مکاتب فکر کے علماء اور مشائخ کے وفد نے سری لنکن ہائی کمشنر کا دورہ کیا اور ہائی کمشنر سے سیالکوٹ سانحے پر دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا۔ سامعین، ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ سیاست نے لکھا ہے، بہت ہوئی ترقی کی بعد یوگی حکومت کی مندر مسجد ایجنڈے پر واپسی۔ یوگی نے وزیراعظم مودی کی طرح ترقی کے کھوکھلے نعرے کے ساتھ شروعات کی، لیکن میعاد کے گزرتے گزرتے بی جے پی کی ریاستی حکومت کی پول کھلتی گئی۔ چند ماہ میں ہی گورکھپور کے گورنمنٹ چلڈرن ہاسپٹل میں آکسیجن کی قلت کے سبب درجنوں بچوں کی اموات ہوئی، جس کے لیے سرکاری ڈاکٹر کفیل خان کو قربانی کا بکرا بناتے ہوئے انہیں سروس سے برطرف کیا جا چکا ہے۔ یوں سمجھیے کہ نااہل یوگی حکومت کی کھوکھلی کارگزاری کی وہ شروعات ہوئی جس کے بعد ریاست میں انکاؤنٹرز کا سلسلہ چل پڑا۔ لڑکیوں اور خواتین کی حفاظت کی صورتحال کا اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہاتھرس واقعہ ہنوز لہ تو لال میں پڑا ہے۔ کسانوں نے ناقابل قبول زرعی قوانین کے خلاف جب احتجاج کیا تو مرکزی وزیر کے بیٹے نے اپنی گاڑی سے احتجاجی کسانوں کو رون ڈالا۔ اب 2022 کے اسمبلی الیکشن کے لیے بمشکل 3.5 ماہ رہ گئے۔ بی جے پی اور یوگی حکومت کو شاید اچھی طرح اندازہ ہو گیا کہ ترقی کی باتیں بہت اونچی کیں، اب پارٹی کو اپنی اصلیت اور اپنے اصل ایجنڈے یعنی مندر مسجد پر لوٹنا ہوگا، کیونکہ انتخابی کامیابی شاید اس کے بغیر نہیں ملے گی۔ اور سمن اسی کے ساتھ ہی آج کا آئین صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام یادوں کے جھروکے. پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد ہم پروگرام دفاع مقدس نشر کریں گے اور آخر میں پیش کیا جائے گا پروگرام اسلام کی معرفت, جس کے ساتھ ہی ہماری شام کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی.
افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران. عزیز سامعین, پروگرام پاکستان چین اور افغانستان کے علاقائی اتحاد میں ایران کا کردار کی دوسری کڑی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں. سامعین امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا. پاک چین اقتصادی راہداری سی پیک اور ایران چین مفاہمت کی یادداشت ایک بڑے چائنا ون روڈ منصوبے کے حصے کے طور پر ایشیا, افریقہ اور یورپ کے تقریباً 56 ممالک کا احاطہ کرے گی. یہ منصوبہ ممکنہ طور پر 21ویں صدی میں چین اور امریکہ کے درمیان جاری رقابت میں ایک اہم کردار کا بھی حامل ہے. جس علاقے میں یہ رقابت انجام پا رہی ہے یہ وہ خطہ ہے جو تیل اور گیس کی توانائی کا سب سے اہم میدان ہے. یہاں سے آبنائے ہرمز اور بحر عرب اور بحر عمان کو عبور کرتے ہوئے مشرقی اور مغربی صارفین کی منڈیوں کے لیے راستہ کھلتا ہے. پروگراموں کے اس سلسلے میں ہم ایران, پاکستان, چین اور افغانستان کی علاقائی ہم آہنگی کے اثرات کا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں. اس سلسلے کے دوسرے حصے میں شاہراہ ریشم میں واخان راہداری کے کردار اور ایران, چین, افغانستان اور پاکستان کے اتحاد کا مختصراً جائزہ لے رہے ہیں. تاریخی شاہراہ ریشم کے ساتھ ساتھ مشرقی افغانستان میں ایک پٹی ہے جسے واخان کے نام سے جانا جاتا ہے. یہ خطہ قدیم مغربی چین اور بحر روم کے اہم تجارتی علاقوں کا سنگم ہے. 14ویں صدی میں منگولوں کے حملے تک 1700 سال سے زیادہ عرصے تک اس خطے میں تجارت کو فروغ ملا. یہ جغرافیائی طور پر ایک انتہائی دشوار گزار پہاڑی علاقے میں واقع ہے جو سال کے بیشتر مہینوں میں برف سے ڈھکا رہتا ہے. مشرقی افغانستان میں ایک پٹی ہے جسے واخان کوریڈور کہتے ہیں. جو پٹی افغانستان کے حوالے کی جا رہی ہے وہ اپنے آپ میں ایک کہانی ہے. حقیقت یہ ہے کہ امیر عبد الرحمن خان کی حکومت سے پہلے کی افغانستان کی حکومتوں نے, جنہوں نے متنازع ڈیورینڈ بارڈر کو قبول کیا تھا, واخان کو اپنے ساتھ ملانے میں زیادہ دلچسپی نہیں دکھائی اور علاقائی زمینداروں کو, جنہیں میر کہا جاتا تھا, ان کو اجازت دے رکھی تھی کہ وہ واخان میں اپنی آزاد حکومت قائم رکھیں. انگریزوں نے اس وقت کے بادشاہ امیر عبد الرحمن خان پر دباؤ ڈالا کہ وہ واخان پر قبضہ کر کے اسے افغانستان کی قومی سرزمین کا حصہ بنا لیں. اس کی ایک اہم وجہ تھی اور اس میں ایک اہم راز پوشیدہ تھا. حقیقت یہ تھی کہ برطانوی ہندوستان اور روس کی دو حریف سلطنتوں کے درمیان گریٹ گیم کے دوران واخان کی پٹی دونوں سلطنتوں کے درمیان ایک حد فاصل اور رکاوٹ تھی جو ان کے باہمی فوجی تصادم کو روکنے میں اپنا کردار ادا کر سکتی تھی۔ اسی بنیاد پر سن 1880 میں امیر عبد الرحمن نے واخان راہداری پر قبضہ کر کے اسے افغانستان کا حصہ قرار دے دیا۔ درحقیقت واخان کا افغانستان سے الحاق سن 1873 میں برطانیہ اور روسی زار پرست سلطنت کے درمیان طے پانے والے معاہدے کا تسلسل تھا۔ جغرافیائی طور پر واخان راہداری مغربی چین کو افغانستان کے راستے ایران، جنوب مغربی ایشیا اور بحر روم سے جوڑتی ہے، اور یہ قدیم شاہراہ ریشم کا اہم تاریخی راستہ تھی۔ اہم بات یہ ہے کہ نہ تو برطانیہ واخان کی خود مختاری چین کے حوالے کرنا چاہتا تھا اور نہ ہی روس اپنے دائرے اثر میں چین کو ایسا اختیار دینا چاہتا تھا، لہذا واخان کی ملکیت کے لیے افغانستان ہی واحد آپشن تھا، جو ہوا۔ اگر آج ہم دیکھتے ہیں کہ افغانستان کا علاقہ ہمالیہ کی گہرائیوں میں واخان کوریڈور کے ذریعے چین اور صوبے سنکیانگ کی طرف پھیلا ہوا ہے، جس کی لمبائی 350 کلومیٹر اور چوڑائی 8 سے 40 کلومیٹر ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ گریٹ گیم کے دوران روس اور برطانیہ کی وہاں ضرورتیں موجود تھیں۔ واخان کو ہزاروں سالوں سے مشرقی ایشیا اور چین کو مغربی ایشیا اور بحر روم سے ملانے والے گیٹ وے کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا ہے، لیکن ایک گزرگاہ کے طور پر واخان کی تاریخی اہمیت صرف پرانی شاہراہ ریشم کا حصہ ہونے تک محدود نہیں رہی۔ شاید اس پٹی کا سب سے نمایاں تاریخی کردار یہ ہے کہ 19ویں صدی میں اس نے دو استعماری طاقتوں برطانیہ اور زار روس کو الگ کر دیا تھا تاکہ ان کے درمیان کوئی فوجی تصادم نہ ہو۔ سن 1949 میں چینی کمیونسٹ افواج نے چینی انقلاب کے رہنما ماؤ زے تنگ کی قیادت میں کچھ وقت کے لیے واخان کے کچھ حصوں پر قبضہ کر لیا اور درہ واخان کو بند کر دیا۔ یہ کراسنگ مشرقی ایشیا اور مغربی ایشیا کے درمیان سب سے اہم رابطہ رہا ہے۔ واخان سے متعلق اگلی بڑی پیش رفت سن 1979 میں اس وقت ہوئی جب سابق سوویت یونین نے افغانستان پر فوجی طور پر قبضہ کر لیا اور واخان کے علاقے پر فوجی تنصیبات اور فوجی اڈے قائم کر لیے۔ آج واخان ایک بار پھر چین کی نئی شاہراہ ریشم کے طور پر اپنے تاریخی کردار کو زندہ کر رہا ہے، اور اب یہ ون بیلٹ چائنا روڈ کے سپر پروجیکٹ کے حصے کے طور پر نظر آتا ہے، جو پاک چین اقتصادی راہداری کی تکمیل کرتا ہے، اور توقع ہے کہ یہ زمینی اور ریل کے ذریعے چین کے مغربی صوبوں کو افغانستان اور ایران کے راستے مغربی ایشیا سے جوڑے گا۔ در حقیقت واخان کو وہی کردار ادا کرنا چاہیے جو اس نے تاریخی طور پر پرانی شاہراہ ریشم کے لیے ایک اہم گزرگاہ کے طور پر ماضی میں ادا کیا ہے۔ واخان کے نئے کردار میں یہ صرف تاجکستان اور پاکستان کے درمیان بفر زون نہیں ہے، بلکہ چین کا ایک نیا سلک روڈ یا ون بیلٹ چائنا روڈ منصوبہ بھی ہے۔ واخان راہداری کو چائنا ون بیلٹ ون روڈ منصوبے کا حصہ بھی سمجھا جا سکتا ہے، جو مغربی چین، مغربی ایشیا، جنوب مغربی ایشیا، وسطی ایشیا اور جنوبی ایشیا کو سڑکوں اور ریلوے کی تعمیر سے ملاتا ہے۔ درحقیقت واخان اپنے جغرافیے کے لحاظ سے نئی ٹیکنالوجی کے ذریعے فراہم کردہ امکانات کے ساتھ نئے عالمی حالات نے پرانی شاہراہ ریشم کی یاد کو ایک بار پھر زندہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ پٹی جو کبھی اس وقت کی افغان حکومت کی ملکیت میں نہیں تھی، اب اسے ایک اہم گیٹ وے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، جو افغانستان کو عالمی اور علاقائی اعتبار کے ساتھ ایک نئی جغرافیائی، سیاسی، جغرافیائی، اقتصادی اور جیو اسٹریٹجک پوزیشن میں رکھ سکتا ہے۔ واخان کے جغرافیہ نے واخان کے جنوب میں واقع دو ناقابل تسخیر قراقرم پہاڑی سلسلوں اور واخان کے شمال میں پامیر پہاڑی سلسلے کی وجہ سے اسے انتہائی اہم بنا دیا ہے۔ افغانستان کی اندرونی مشکلات اور سیاسی طاقت نیز حکومتوں کی تبدیلی سے قطع نظر واخان کا خطہ تصویراتی اہمیت کا حامل ہے۔ فی الحال اس پٹی کو دو ابھرتی ہوئی مشرقی طاقتوں کے درمیان ایک بڑے نئے گیم کے حصے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، جس کا مرکز چین اور روس اور مغربی طاقتوں کا مرکز امریکہ اور یورپی یونین ہے۔ ون بیلٹ چائنا روڈ بمقابلہ امریکن سلک روڈ پروجیکٹ، جس پر ہم نے پچھلے حصے میں بات کی تھی، کئی مقاصد کا حامل ہے۔ یہ منصوبہ ایک طرف پاک چین اقتصادی راہداری اور دوسری طرف 25 سالہ ایران چین معاہدے اور واخان راہداری کے ذریعے چین، پاکستان، ایران اور افغانستان کو ایک اسٹریٹجک سیاسی اقتصادی اتحاد میں لاتا ہے۔ اس منصوبے میں واخان راہداری بہت اہم ہے۔ ایشین اسٹڈیز کے شعبے کی ایک ایرانی ماہر مریم وریج کاظمی کے مطابق، واخان کوریڈور سڑک اور ریل کے بنیادی ڈھانچے کو ترقی دے کر اور افغانستان اور ایران کو ریلوے سے جوڑ کر اقتصادی اور سیکورٹی صلاحیتوں کی ضمانت دینے کے ساتھ ساتھ مشرق کی ایک نئی طاقت کے مستحکم ہونے کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ سی پیک کی صورت میں چین اور پاکستان، روڈ میپ میمورینڈم کی صورت میں ایران اور چین، اور واخان کوریڈور کی وجہ سے چین اور افغانستان کے درمیان سیاسی تعاون کو مضبوط کیا جا سکتا ہے۔ اسے یہ پورا علاقہ جو ایرانی ثقافتی اور تہذیبی دائرے میں آتا ہے، ایران کو اپنا مؤثر کردار ادا کرنے کا موقع فراہم کر سکتا ہے اور اس علاقے کے ہر ملک کی ترقی کے لیے آسانیاں بھی فراہم ہو سکتی ہیں۔ یہ تعاون اس لیے بھی اہم ہے کہ یہ خطے میں علیحدگی پسند تحریکوں کو اکسانے اور بھڑکانے کے امریکی منصوبوں میں بھی ایک اہم رکاوٹ بن سکتا ہے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ تہا شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 17 آذر، 3 جمادی الاول اور 8 دسمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ تین جمادی الاول سن 1292 ہجری قمری کو مسلمان دانشور، عالم دین اور شاعر آیت اللہ مرزا ابو عبداللہ شیخ الاسلام زنجانی نے وفات پائی۔ آپ سن 1224 ہجری قمری میں ایران کے شہر زنجان میں پیدا ہوئے اور کم سنی میں ہی تعلیم کے لیے اصفہان چلے گئے۔ اصفہان کے دینی علوم کے مرکز میں، جو معتبر دینی علوم کے مراکز میں شمار ہوتا تھا، اپنی دینی تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ زنجان واپس آ گئے اور یہاں تدریس میں مصروف ہو گئے۔ آیت اللہ زنجانی نے متعدد کتابیں لکھی ہیں، جن میں حجت الابرار اور ہدایت المتقین کا نام خاص طور سے لیا جا سکتا ہے۔ آٹھ دسمبر 1868 عیسوی کو جاپان میں شوگن یا فوجی حکمرانوں کی حکومت کا خاتمہ ہوا۔ اس کے بعد جاپان میں سماجی، سیاسی اور ثقافتی اصلاحات کا آغاز ہوا۔ شوگن جاپان میں ایسے فوجی کمانڈروں کو کہا جاتا تھا جنہوں نے اپنے اثر و رسوخ سے حکومت سنبھال رکھی تھی۔ اگرچہ جاپان میں بادشاہ ہوتا تھا، لیکن اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتے تھے، بلکہ سارے اختیارات شوگن کے پاس ہوتے تھے۔ رفتہ رفتہ شوگنوں میں بھی حکومت موروثی ہوتی گئی اور انہوں نے جاپان کے سارے امور پر قبضہ کر لیا۔ شوگن حکمراں دیگر ملکوں سے جاپان کے تعلقات بڑھانے کے مخالف تھے۔ 1867 میں جاپان کے مقتدر بادشاہ موسو ہیتو کے برسر اقتدار آنے کے بعد شوگن حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ تین جماعت الاول سن 1307 ہجری قمری کو مشہور عالم و مجتہد آیت اللہ سید اسماعیل صدر نے عراق کے شہر کاظمین میں وفات پائی. انہوں نے ابتدائی دینی تعلیم اپنے بھائی سے حاصل کی اور پھر نجف اشرف میں واقع حوض علمیہ چلے گئے جہاں فقہ، اصول فقہ، علم الاخلاق اور دیگر دینی علوم میں اس دور کے ممتاز اساتذہ سے قصب فیض کیا. انہوں نے اپنے استاد مرزا شیرازی کی رحلت کے بعد شہر کربلا میں تدریس کا سلسلہ شروع کیا. آٹھ دسمبر 1903 عیسوی کو برطانیہ کے مفکر و فلسفی ہربرٹ اسپینسر کا انتقال ہوا. اسپینسر 1820 میں پیدا ہوئے تھے. انہوں نے اپنے والد سے مختلف علوم کی تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد مختلف موضوعات پر مطالعہ کرنا شروع کیا. اسپینسر کا کہنا تھا کہ علم مشاہدے اور تجربے کی راہ سے حاصل کیا جانا چاہیے. اسپینسر انسان کے ادراک و عقل کے محدود ہونے کے باوجود بعض حقائق جیسے روح کا انکار کیا کرتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ نظریہ بھی رکھتے تھے کہ عالم خلقت کمال کی طرف گامزن ہے. اخلاقیات میں ہربرٹ اسپینسر کا نظریہ انصاف اور نوع دوستی پر مبنی تھا. ان کی کتابوں میں نفسیات کے اصول، سماجیات کے اصول اور بایولوجی کے اصول خاص طور سے قابل ذکر ہیں. سترہ آذر سن 1378 ہجری شمسی کو معاصر ایرانی سیاستداں، مورخ اور مصنف حسین مکی کا انتقال ہوا. وہ سن 1290 ہجری شمسی میں صوبہ یزد کے شمالی شہر میبود میں پیدا ہوئے تھے. حسین مکی ابتدائی تعلیم کے بعد تہران آ گئے اور سرکاری دفاتر میں کام کیا. انہوں نے شہریور سن 1320 کے بعد اخبارات کی ملازمت سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا. ان کے تاریخی، تحقیقی اور ادبی مضامین تہران کے صفحہ اول کے اخبارات کے اہم مشمولات میں شمار ہوتے تھے. ایران کی 20 سالہ تاریخ پر مشتمل کتاب سے حسین مکی کو شہرت حاصل ہوئی. حسین مکی نے اس کے بعد ایران کی 2 سیاسی پارٹیوں کی رکنیت اختیار کر لی، جو پارلیمنٹ کے 3 ادوار میں ان کی سیاسی سرگرمیوں کا نقطۂ آغاز ثابت ہوئی. وہ ایران کے اس وقت کے وزیر اعظم ڈاکٹر مصدق کے کٹر حامی شمار ہوتے تھے اور تیل کی صنعت کو قومیانے کی تحریک میں انہوں نے فعال کردار ادا کیا. حسین مکی کی خدمات کی وجہ سے ان کو فداکار سپاہی کا لقب ملا تھا. ان کو 28 مرداد سن 1332 ہجری شمسی کے کودتا کے بعد حاشیے پر لگا دیا گیا اور جب سن 1339 ہجری شمسی میں وہ سیاسی میدان میں آئے تو پہلوی حکومت ان کے اس راستے میں حائل ہو گئی. حسین مکی نے اس کے بعد علمی اور ادبی کام انجام دیے اور مختلف اہم کتابیں تحریر کی. سترہ آذر سن 1381 ہجری شمسی کو عراقی حکام نے ایران کے خلاف جنگ میں کیمیائی ہتھیار استعمال کرنے کا اعتراف کیا. ایران کے خلاف 8 سالہ جنگ ختم ہونے کے بعد اقوام متحدہ نے عراق کو جارح قرار دیا تھا، جبکہ جنگ کے دوران ایران نے کئی بار کہا تھا کہ عراق ایرانی عوام اور مجاہدین اسلام کے خلاف کیمیائی ہتھیار استعمال کر رہا ہے. اس مسئلے کا جائزہ لیا جائے اور عراق کو اس کام سے روکا جائے، لیکن عالمی اداروں نے اس پر خاموشی اختیار کر لی. عراق نے ایسے وقت میں ایران کے خلاف کیمیائی ہتھیار استعمال کیے کہ جب عالمی اداروں اور جنیوا کنونشن نے جنگوں کے دوران کیمیائی ہتھیاروں سمیت مہلک ہتھیاروں کے استعمال پر پابندی لگا رکھی ہے. سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے.
عزیز سامعین، پروگرام مقدس دفاع لے کر حاضر خدمت ہے، عباس سید کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں عراقی ڈکٹیٹر صدام کی طرف سے ایرانی حکام کو لکھے گئے خطوط اور ان کے جوابات کے تناظر میں گفتگو کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی ایران عراق جنگ اور اس موضوع پر ہونے والے مذاکرات کے بارے میں آپ سامعین کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔ سامعین، ہم نے گزشتہ پروگرام میں صدام کے کویت پر حملے اور ایرانی حکام کے نام دو خطوط کا ذکر کیا تھا۔ آج کے پروگرام میں صدام کی طرف سے لکھے گئے دیگر خطوط اور ایرانی حکام، بالخصوص آیت اللہ ہاشمی رفسنجانی کے جوابات کی روشنی میں پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ سامعین، ایران اور عراق کے درمیان اقوام متحدہ کی قرارداد نمبر 598 کی منظوری کے بعد 1.5 سال تک جنیوا اور نیو یارک میں مذاکرات جاری رہے، لیکن کسی حتمی نتیجے پر نہ پہنچ سکے۔ اس کی بڑی وجہ عراقی ڈکٹیٹر صدام کی طرف سے بے جا مطالبات اور عالمی قوانین اور ماضی کے معاہدوں سے ہٹ کر نئی شرائط کو قبول کروانے پر زور تھا۔ ایران ان مذاکرات میں اپنے اصولی موقع پر قائم رہا اور یوں مذاکرات کا سلسلہ آگے نہ بڑھ سکا۔ اسی دوران صدام نے ہمسایہ ملک کویت پر چڑھائی کر دی۔ صدام کو اس بات کا اندیشہ تھا کہ اس حملے کے دوران ایران کی طرف سے عراق پر حملہ نہ کر دیا جائے، لہذا اسے ایرانی حکام کے نام خط و کتابت کا سلسلہ شروع کر کے اپنے مطالبات اور شرائط میں لچک دکھانے کا موقع مل گیا۔ کویت پر حملے کی وجہ سے امریکہ کی قیادت میں عالمی اتحاد صدام کی مخالفت میں سامنے آ چکا تھا، اور صدام کو اس بات کا شدت سے احساس ہونے لگا کہ اس موقع پر اگر ایران نے بھی عالمی اتحاد کا ساتھ دیتے ہوئے عراق کے خلاف کوئی عملی فوجی کارروائی انجام دے دی تو عراق کے لیے کویت میں قدم جمانا سخت اور دشوار ہو جائے گا۔ اس موقع پر صدام نے اپنے آپ کو امریکہ مخالف اور سامراج مخالف فرد کے طور پر متعارف کرانا شروع کر دیا، اور ایران کو بھی مختلف پیغامات کے ذریعے یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ وہ، یعنی عراق، اسرائیل کا مخالف ہے اور امریکہ اور دیگر سامراجی طاقتیں استعمار و سامراج دشمن ہونے کی وجہ سے عراق کی مخالفت پر اتر آئی ہیں۔ اسی تناظر میں صدام نے ایران کے ساتھ امن و صلح کے معاہدے کے بغیر ایران سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ کویت پر حملے کے حوالے سے عراق کے موقف کی حمایت کرے، تاہم ایرانی قیادت نے صدام کے اس موقف کو مسترد کرتے ہوئے کویت پر صدام کے حملے کی مذمت۔ صدام نے جب اپنے خطوط اور پیغامات میں اپنے آپ کو اسرائیل کا سب سے بڑا مخالف ظاہر کرنے کی کوشش کی تو اس وقت کے ایرانی صدر آیت اللہ ہاشمی رفسنجانی نے اپنے خط میں واضح طور پر لکھا کہ ہمیں کسی عرب ملک کے ساتھ کسی طرح کی کوئی مشکل نہیں ہے، اور ہمارے تمام عربوں سے اچھے تعلقات ہیں، اور اس بات کو بھی دنیا اچھی طرح جانتی ہے کہ ایران فلسطینیوں کے حقوق کا سب سے بڑا حامی ہے، نہ کہ صدام یا عراقی حکومت۔ ایران کے اس وقت کے صدر ہاشمی رفسنجانی نے 18 جون 1990 کے دن صدام کے اس خط کے جواب میں، جس میں صدام نے امپیریلزم اور صہیونیت کے مقابلے کی دعوت دی، لکھا، تم اپنے آپ کو فلسطینیوں کا دفاع کرنے والا اور مزاحمتی بلاک کا متولی اور امپیریلزم کے مقابلے میں فلسطینی مجاہدوں کا دفاع کرنے والا سمجھتے ہو اور ہمیں اس اتحاد میں شامل ہونے کی دعوت دیتے ہو، لیکن تمہیں اچھی طرح علم ہے کہ ایران سامراج کے خلاف مقابلے میں ہمیشہ صفحے اول میں رہا ہے، اور سامراج کا اصلی ہدف اور نشانہ ایران ہے۔ اگر تمام عرب ریاستیں ایران کے اسلامی انقلاب کی حمایت کریں، حالانکہ عراق تو کھلم کھلا ایران کی مخالفت کر رہا ہے، مشرق وسطی میں طاقت کا توازن اسلام کے حق میں ہو سکتا ہے۔ علاقے کی تمام ترقی پسند طاقتیں ایران کے ساتھ ہیں، جبکہ علاقے کے بادشاہ، سامراج دوست عناصر اور عرب شیوخ عراق کی حمایت میں کھڑے ہیں۔ صدام کے پہلے دو خطوط سے بھی یہ ظاہر ہوتا تھا کہ وہ پائیدار امن کا قائل نہیں۔ صدام کے تیسرے خط میں بھی اسی طرح کا موقف نظر آیا، لہذا ایران نے تیسرے خط کا جواب تک دینا گوارا نہ کیا۔ صدام نے چوتھے خط میں ایک بار پھر ایران عراق کے درمیان سربراہی اجلاس منعقد کرنے کی تجویز پیش کی، اور اس ملاقات کے حق میں یہ دلیل دی کہ اس سے جنگ بندی سمیت دیگر تمام اختلافی مسائل کے حل میں مدد ملے گی۔ اس خط میں صدام نے معاہدے کے بعد افواج کو 2 ماہ کے اندر واپس اپنی اپنی سرحدوں پر واپس تعیناتی کی بھی پیشکش کر دی۔ صدام نے چوتھے خط میں امن معاہدے پر تاکید کی، لیکن دریائے ارون کے اختلافی مسئلے کو ایک بار پھر اپنی مرضی کے مطابق پیش کر کے اسے اپنی مرضی کے مطابق حل کرنے کی کوشش کی، حالانکہ اسی دریائے ارون کی بنیاد پر ہی جنگ بھی شروع ہوئی تھی۔ اس خط میں صدام نے پہلی بار جنگی قیدیوں کے تبادلے کے موضوع کو بھی پیش کیا اور جنیوا قرارداد پر عمل پیرا ہونے کا بھی وعدہ کیا۔ ایران کے صدر نے چوتھے خط کا بھی کوئی جواب نہ دیا، کیونکہ ایران کی نگاہ میں صدام نے اس خط میں جو بات کہی ہے وہ عالمی معاہدوں اور ایرانی موقف کے قریب نہ تھی۔ 3 اگست 1990 کو صدام نے 5واں خط تحریر کیا۔ اس خط میں اس خدشے کا اظہار واضح نظر آتا ہے کہ صدام کو اس بات کا خطرہ لاحق ہو گیا تھا کہ اگر ایران کے ساتھ معاملات حل نہ ہوئے تو ایران صدام کے مخالفین کے ساتھ مل کر عراق کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس خط میں صدام نے واضح طور پر لکھا کہ کویت پر عراق کا حملہ ایک عرب مسئلہ ہے اور ایران کو اس بات میں مداخلت نہیں کرنا چاہیے۔ گویا صدام نے کویت میں ایران کی مداخلت کے حوالے سے تہران کو واضح الفاظ میں خبردار کیا۔ صدام نے اس خط میں یہ تک لکھا کہ مجھے رپورٹس ملی ہیں کہ ایرانی صدر نے اس حوالے سے اپنی فوجی کمانڈ اور مختلف علاقائی کمانڈروں سے ملاقاتیں بھی کی ہیں۔ صدام کے اس خط کے جواب میں آیت اللہ ہاشمی رفسنجانی نے تفصیلی جواب دیا اور کویت پر عراقی حملے کے تناظر میں اپنا موقف کھل کر بیان کیا۔ آیت اللہ ہاشمی رفسنجانی نے مذاکرات کے حوالے سے یہ اصولی موقف اپنایا کہ ایران 1975 کے الجزائر معاہدے کے اندر رہ کر عراق سے مذاکرات کرے گا، کیونکہ ایران اور عراق کے درمیان یہ وہ معاہدہ ہے جس پر صدام کے دستخط موجود ہیں۔ ایرانی صدر نے اس جوابی خط میں سرحدوں سے 2 ماہ کے اندر واپسی کی شک کو بھی ناقابل قبول قرار دیا اور کہا کہ یہ مسئلہ چند دنوں میں انجام پا سکتا ہے۔ جناب رفسنجانی نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یو این او نے بھی افواج کی اپنی اپنی سرحدوں پر واپسی کے لیے 2 ہفتے کا وقت تعین کیا تھا۔ اس خط میں صدر ایران نے کویت پر عراقی حملے کی مخالفت کی اور کہا ایک ہمسایہ ملک پر بغیر کسی وجہ کے ہنگامی حملہ اور اس کے نتائج سے عدم آگاہی ایک ایسا اقدام ہے جو ہمارے درمیان طے پانے والے آئندہ کسی معاہدے کو مشکوک بنا سکتا ہے اور بد اعتمادی کی فضا کو بھی ختم نہیں کر سکتا۔ ایرانی صدر نے ایک اور نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ ایران اور عراق کے درمیان کئی ماہ سے مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے، لیکن عراق کی طرف سے کسی طرح کی حسن نیت دیکھنے کو نہیں ملی۔ جناب رفسنجانی کے صدام کے 5ویں خط کے جواب کے آخر میں لکھا گیا کہ ہم عراق کے کویت پر حملے کی صورتحال سے کسی قسم کا سوء استفادہ نہیں کرنا چاہتے، ہم صرف اپنے جائز حقوق اور مطالبات کے حصول کے لیے سرگرم عمل ہیں، ہم مذاکرات اور معاہدے کے جلد از جلد انجام پانے کو خوش آئند سمجھتے ہیں، لیکن اس کے لیے عملی اقدامات کی ضرورت ہے اور اس کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ایران و عراق دونوں ماضی کے معاہدوں اور یو این او کے حالیہ فیصلوں اور قراردادوں پر عمل پیرا ہو کر مذاکرات کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور اسے نتیجہ خیز بھی بنائیں، نیز اپنے جائز حق سے زیادہ مطالبہ بھی نہ کریں، کیونکہ جو کام 8 سالہ جنگ میں حاصل نہیں ہو سکا وہ مذاکرات میں حاصل نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم اس بات کے قائل ہیں تو ہمیں دریائے ارون یا دوسرے سرحدی مسائل میں 1975 کے الجزائر معاہدے کے علاوہ کسی دستاویز کو اپنے لیے منبع اور ماخذ قرار نہیں دینا چاہیے، اور اگر عراق الجزائر معاہدے کو قبول نہیں کرتا تو پھر موجودہ اختلافی مسائل کو اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل میں جا کر پیش کرنا چاہیے۔ ایران کے صدر کی طرف سے صدام کے 5ویں خط کا جواب ایک لحاظ سے حجت تمام کرنا تھا تاکہ دونوں ممالک کے اختلافات کو حل کرنے کی صحیح سمت اور جہت واضح ہو جائے۔ عراق کیونکہ اس وقت کویت پر ناجائز حملے کی وجہ سے عالمی برادری کے دباؤ میں تھا، لہذا وہ ایران کے تمام مطالبات ماننے پر تیار ہو گیا۔ سامعین، اگلے پروگرام میں صدام نے ایران کے جن مطالبات کو تسلیم کیا ان کی روشنی میں گفتگو کریں گے۔ اس وقت تک اجازت دیں، خدا حافظ و ناصر۔
اسلام کی معرفت۔
عزیز سامعین، پروگرام اسلام کی معرفت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ اس پروگرام میں ہم قیامت کے دن نیک اور سعادت مند اور شقی و بدبخت افراد کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ پروگرام سے مستفید ہونے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامعین، اس سے قبل کے پروگرام میں ہم نے دو گروہ، اصحاب یمین اور اصحاب شمال کی جانب اشارہ کیا تھا اور بتایا تھا کہ اصحاب یمین وہ افراد ہیں کہ جن کے نیک اور شائستہ کاموں کی وجہ سے ان کے نام اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ وہ دنیا میں غلاموں کو آزاد کرنے پر توجہ دیتے ہیں، بھوکوں، یتیموں اور بوریا نشیں بے سہارا لوگوں کی خبر گیری کرتے ہیں اور ان کو کھانا کھلاتے ہیں، اور ایک جملے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ دنیا کے صعب العبور اور دشوار راہوں سے گزر کر ابدی و دائمی سعادت و سرفرازی کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ لیکن اس گروہ کے مد مقابل اصحاب شمال ہوں گے۔ قرآن کی اصطلاح میں اصحاب شمال گمراہ اور حق کی تکذیب کرنے والے اور کافر افراد ہوں گے، اور دنیا میں جرائم کا ارتکاب کرنے کے سبب قیامت میں ان کے نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ سورہ واقعہ اور بلد میں اصحاب شمال اور اصحاب مشعمہ کی اصطلاح شقی و بدبخت انسانوں کے لیے استعمال کی گئی ہے اور ان کو ان تعبیروں سے یاد کیا گیا ہے۔ چنانچہ خداوند عالم سورہ واقعہ کی آیات 41 سے 44 تک میں اس گروہ کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے، اور بائیں ہاتھ والے، اور کیا برے ہیں بائیں ہاتھ والے جو دوزخ کی سخت گرم ہوا اور کھولتے ہوئے پانی میں اور کالے دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، جو نہ کبھی ٹھنڈا ہوگا اور نہ فرحت بخش ہوگا۔ قرآن کبھی مخاطب کی توجہ کسی اہم موضوع کی جانب مبذول کرنے کے لیے اس روش سے استفادہ کرتا ہے۔ ہم بھی اپنی بات چیت میں اسی روش سے استفادہ کرتے ہیں۔ مثال طور پر کہتے ہیں، ہم پر یہ کیسی مصیبت آ گئی۔ بہرحال 41ویں آیت کا لہن اور انداز بیان ان افراد کے دردناک عذاب اور سختی کو بیان کر رہا ہے کہ جن کے نام اعمال ان کے بائیں ہاتھوں میں دیے جائیں گے، یعنی ایسے گروہ کہ جو گناہگار و ستمگر اور دوزخی ہیں۔ یہ آیات ان کی چند سزاؤں کو بیان کر رہی ہے، گرم گرم ہوا، کھولتا ہوا پانی اور کالے سیاہ دھوئیں کا سایہ، ایسا ان کو اپنی لپیٹ میں لے گا کہ ان کی ساری قوت اور تاب و توانائی چھین لے گا۔ پھر اس سائے کی وضاحت میں ارشاد ہو رہا ہے کہ جو نہ کبھی ٹھنڈا ہوگا اور نہ فرحت بخش ہوگا۔ سائبان عام طور پر انسانوں کو جلتی ہوئی دھوپ اور تیز و تند ہواؤں اور بارشوں سے محفوظ رکھتے ہیں، لیکن یہاں یہ بات واضح ہے کہ دوزخ کے سائبان ان خصوصیات کے حامل نہیں ہوں گے۔ سورہ واقعہ کی آیات 45 سے 48 تک میں اصحاب شمال کی اس بدترین اور ہولناک مصیبت میں گرفتار ہونے کی وجہ بیان کی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس انجام کو پہنچنے سے پہلے خوشحال تھے اور وہ گناہ عظیم یعنی کفر و شرک پر اصرار کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک اور ہڈی ہو جائیں گے تو ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، اور کیا ہمارے وہ باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے جو پہلے گزر چکے ہیں۔ گمراہوں کا یہ گروہ دنیا میں انواع اقسام کی نعمتوں میں غوطہ زن ہونے کے باعث مست و مغرور ہو گیا تھا۔ اگرچہ سارے اصحاب شمال مترفین کے زمرے میں نہیں آتے، تاہم قرآن کا مقصد ان کے سرغنہ افراد ہیں۔ جیسا کہ ان دنوں ہم دیکھتے ہیں کہ بیشتر انسانی معاشروں میں بدعنوانیوں کا سرچشمہ
عیش و عشرت میں ڈوبے ہوئے ناز پروردہ اور ہٹ دھرم افراد ہیں۔ یہ افراد متکبر، مغرور، خودخواہ اور دوسروں کے بھی گمراہی کا سبب ہیں۔ در حقیقت معاشروں کے درمیان جنگوں، خونریزیوں اور انحرافات کی باغ ڈور اس گروہ کے ثروت مندوں، با اثر اور طاقتور افراد کے ہاتھوں میں ہوتی ہے۔ اسی سبب سے قرآن نے دوسروں سے پہلے انہی افراد کی طرف نشاندہی کی ہے۔ عیش و عشرت، اسراف اور نعمتوں سے بے جا استفادے میں مترفین کی زیادہ روی ان کی غفلت اور انحراف کی زمین ہموار کرتی ہے۔ اگرچہ تمام نعمتیں جو انسانوں کے اختیار میں دی گئی ہیں وہ ان کے رشد و کمال کا ذریعہ و وسیلہ ہیں، اس کے باوجود اگر یہ نعمتیں ان کی غفلت اور غرور و تکبر کا سبب بن جائیں تو ان کو انحراف اور سقوط کے دہانے پر لا کھڑا کریں گی۔ قیامت کا انکار کی جو انسانوں کی بہت سی گناہوں کا باعث بنتا ہے، اصحاب شمال کی صفات میں سے ہے۔ یہ افراد فکری و اعتقادی انحرافات سے دوچار ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک میں مل کر ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یہ ایسے میں کہ خداوند عالم نے تمام انسانوں کو عقل و خرد سے نوازا ہے تاکہ انسان حق کا باطل سے امتیاز کر سکے، لیکن کافر و گمراہ افراد کیونکہ اپنی عقل و خرد سے کام نہیں لیتے، اس لیے وہ قیامت اور انسانوں کے دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کرتے ہیں۔ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ افراد قیامت کے بعض مناظر کا اس دنیا میں بھی اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں کہ کس طرح سے بہت سی زندہ مخلوقات جیسے نباتات اور پیڑ پودے مر جاتے اور خشک ہو جاتے ہیں اور پھر دوبارہ سے وہ لباس زندگی زیب تن کر لیتے ہیں۔ مسلمہ طور پر ایک شخص جو کسی چیز کو پہلی بار بنانے پر قادر ہے، اس کے لیے دوبارہ اس کو بنانا آسان ہوتا ہے۔ اس کے باوجود منکرین خدا مسلسل خدا اور قیامت کا انکار کرتے ہیں۔ وہ صرف اسی پر قناعت نہیں کرتے بلکہ حیرت و تعجب کے ساتھ پوچھتے ہیں، اور کیا ہمارے وہ باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے جو پہلے گزر چکے ہیں؟ قرآن کی یہ آیات اور دیگر آیات ان شقی و بدبخت انسانوں کی بعض خصوصیات کو بیان کر رہی ہیں۔ یہ افراد نعمتوں اور بے پناہ وسائل زندگی سے بہرہ مند ہونے کے باوجود متکبر اور ہٹ دھرم ہیں، اور وہ مسلسل ظلم و گناہ اور سرکشی پر آمادہ رہتے ہیں۔ یہ افراد قیامت کے منکر ہوتے ہیں۔ وہ بے نواؤں، مسکینوں، بھوکوں اور یتیموں کو کھانا نہیں کھلاتے اور ہمیشہ اہل باطل کے ہم نشیں اور ہم آواز ہوتے ہیں۔ عزیز سامن، قیامت کے بارے میں اہم موضوعات میں سے ایک اس کا جسمانی یا روحانی ہونا ہے، اور ہم اس حصے میں اسی موضوع پر گفتگو کریں گے۔ ایک موضوع کہ جو ماضی میں بعض دانشوروں کے درمیان متنازع رہا ہے، یہ ہے کہ کیا قیامت میں انسان کی روح حاضر ہوگی یا اس کا جسم؟ بالفاظ دیگر، آیا انسان کی معاد جسمانی ہے یا روحانی؟ بعض افراد یہ خیال کرتے ہیں کہ معاد یا قیامت صرف روحانی ہے، جسمانی نہیں ہے۔ ان کے خیال میں انسان قیامت میں اسی بدن کے ساتھ زندہ نہیں ہوگا بلکہ اپنے روحانی وجود کے ساتھ آخرت کی زندگی گزارے گا۔ وہ آخرت میں مانوی و روحانی لذتوں سے سرشار ہوگا اور اسی طرح مانوی و روحانی عذاب میں مبتلا ہوگا، یعنی وہ اپنے اچھے کاموں کی جزا صرف روحانی لذتوں یا برے کاموں کی سزا روحانی سزاؤں کے ذریعے حاصل کرے گا۔ لیکن ان افراد کے برخلاف کہ جو معاد کو صرف روحانی سمجھتے ہیں، دانشوروں اور علماء کی تحقیقات کی بنیاد پر یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ قیامت میں انسان کی واپسی جسمانی اور روحانی دونوں ساتھ ہے۔ یعنی ہر انسان جس طرح دنیا میں روح و جسم کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اسی طرح قیامت میں روح و جسم کے ساتھ پلٹایا جائے گا۔ بہت سے بزرگ شیعہ علماء اور دانشوروں جیسے شیخ مفید، شیخ طوسی، سید مرتضیٰ، محقق طوسی، علامہ حلی اور ملا صدرہ وغیرہ نے قرآن و روایات سے استفادہ کرتے ہوئے یہ ثابت کیا ہے کہ انسان کی قیامت میں واپسی جسمانی اور روحانی دونوں ساتھ ہوگی۔ علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ انسان کی اخروی زندگی اس کی دنیاوی زندگی کے مانند ہوگی، کیونکہ انسان کی خلقت روح و جسم دونوں کے ساتھ ہوئی ہے۔ جسم کی موت کے ساتھ ہی انسان کی روح کی جو مادی شے نہیں ہے، زندہ و باقی رہتی ہے اور عالم قیامت میں دوبارہ انسان کی روح اس کے بدن میں پلٹا دی جائے گی۔ آخرت میں بدن کے ذرے کہ جو خاک میں مل کر پراگندہ ہو گئے ہوں گے ایک جگہ جمع ہوں گے اور دنیا میں جس انسانی ڈھانچے میں وہ زندگی گزار رہے تھے دوبارہ ظاہر ہوں گے۔ اس وقت انسان کی روح کی جو موت کے وقت بدن سے جدا ہو گئی تھی دوبارہ انسان کے بدن میں پلٹا دی جائے گی، نتیجے میں مردہ بدن دوبارہ زندہ اور اپنی پہلی والی صورت میں واپس آئے گا، اور یہ ایسے ہی ہوگا کہ اگر کسی نے اسے دنیا میں دیکھا ہوگا تو حشر میں بھی اسے دیکھ کر بتا دے گا کہ یہ وہی شخص ہے۔ آخرت میں انسان کا اپنے حقیقی وجود کے ساتھ ہونا ضروری ہے، ورنہ قیامت کے میدان میں پھر وہ افراد نہیں ہوں گے کہ جو ایک مدت تک دنیا میں زندگی گزار کے گئے ہوں گے۔ اس لیے آخرت میں انسانوں کو اس کے تمام وجودی حقائق کے ساتھ دوبارہ اٹھائے جانے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی معاد اور واپسی جسمانی اور روحانی دونوں ہوں۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ انسان کی جاویدانہ زندگی آخرت میں بھی جسمانی اور روحانی قالب میں ہوگی۔ قرآنی آیات اس امر پر تاکید کر رہی ہیں کہ انسانوں کی روحیں قیامت میں ان کے جسموں میں پلٹائی جائیں گی اور افراد زندہ ہونے کے بعد اپنی جزا و سزا کے مستحق قرار پائیں گے۔ سورہ قمر کی آیت 7 میں ہم پڑھتے ہیں، لوگ سہمی ہوئی نگاہوں کے ساتھ اپنی قبروں سے اس طرح نکلیں گے گویا وہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں، اور پھر جب سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب اپنی قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف چل کھڑے ہوں گے، کہیں گے کہ آخر یہ ہمیں ہماری خوابگاہ سے کس نے اٹھا دیا ہے۔ اگر معاد صرف روح کی جزا و سزا سے متعلق ہوتی اور اس کا جسم و بدن سے کوئی رشتہ نہ ہوتا تو پھر کیا ضرورت تھی کہ قرآن مختلف آیتوں میں صراحت کے ساتھ قبروں سے یا ان کی خوابگاہوں سے مردوں کو اٹھائے جانے کی بات کہہ رہا ہے، جبکہ قبر سے اٹھایا جانا انسان کے بدن سے مربوط ہے صرف روح سے نہیں، کیونکہ روح کی جگہ قبر نہیں ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام اسلام کی معرفت کا وقت اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اس امید کے ساتھ یہ پروگرام بھی آپ کے لیے مفید واقع ہوا ہوگا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سب کو خدائے واحد کی پناہ میں سونپتے ہیں۔ خدا حافظ۔